أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، آمنوا بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله في حمد وثناء، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرات گرامی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 تک کا خلاصہ گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے رب سے کیا ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ کون سا عہد ہے جو ہم نے رب سے کیا ہے، جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. ایک تو ایمان، دوسرا اعمال. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ عوامر اور نواہی، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کو کرنا ضروری ہے، فرض ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو چھوڑنا فرض ہے. تو جس کا ہم نے اسلام میں داخل ہو کر گویا کہ رب سے وعدہ کر لیا ہے، تو فرمایا کہ اوفوا بالعقود، تو ان کا احترام کرو اور اس عہد کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم. پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہر قسم کے چوپائے، چار پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، ماں سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، آیت نمبر 3 میں جس کا حکم آئے گا. ہاں، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو. یہاں پر ایک شریف قاعدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں، جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب بندہ حج کی طرف جائے، حج کا قصد کرے اور احرام باندھ لے، تو اس پر شکار حرام ہو جاتا ہے. اب اگر وہ شکار کرے گا تو اسے دم دینا پڑے گا. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ صرف ان پر خشکی کے شکار حرام کیے گئے ہیں، لیکن اگر حاجی کو طلب ہو، کوئی چیز ملے نہ یا میسر بھی ہو، تب بھی وہ سمندر میں جا کر شکار کرے، تو بحری شکار کرنے سے اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، نہ اس پر دم لازم آئے گا. اللہ رب العزت نے محرم پر، احرام والے پر جو شکار منع کیا ہے، وہ خشکی کا شکار ہے. پھر فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، تو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شکار منع ہے تو یہ کیا بات ہے کہ خشکی کا منع ہے اور طریقہ جناب جو ہے کہ وہ جائز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دے دے. اور میں تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ تم ہم سے پوچھو کہ کیا چیز تمہارے لیے حلال کرنی ہے اور کیا چیز منع کرنی ہے. فرما ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ رب العزت جس چیز کا حکم چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، اس کا حکم تم پر صادر فرما دیتا ہے. آیت نمبر 2 کی ابتدا ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. فرما اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. اور آگے شاہ فرمایا ول الحدی ول القلائدہ، اور نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کے جو جانور ہیں، جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے ڈلے ہوئے ہیں جو منا میں حاجی قربان کرے گا، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو کہ جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کی طرف آ رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کو کھول لو تو تم شکار کر سکتے ہو. یہ دوسرا حکم یہاں پر بیان ہوا. فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. یہاں پر ان جانوروں کو رب کریم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ جو حاجی منا کے اندر لے کر آتا ہے اور رمی جمار کے بعد جس کو ذبح کرتا ہے یا نحر کرتا ہے تو وہ جانور جو اللہ کی بارگاہ کے لیے تحفہ ہے, ہدیہ ہے, اس لیے اس کو ہدی بھی کہا جاتا ہے. اس کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں, وہ حرمت والا جانور ہے. اب ہر جانوروں کی طرح نہیں, اب اس کی حرمت بہت اعلیٰ ہو گئی اور اتنی اعلیٰ ہو گئی کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اللہ رب العزت کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو. اب دیکھیں سارے جانور برابر ہیں, وہی بکری, وہی بکرا, وہی گائے لے کر حاجی جا رہا ہے, جو نسل پاکستان میں بھی ہے وہاں پر بھی ہے, لیکن جب اس کے گلے کے اندر اللہ کی حدی ہونے کا پٹا ڈال دیا گیا تو اب یہ محض جانور نہیں رہا بلکہ اللہ رب العزت کی نشانی بن گیا. تو اب آپ دیکھیں سارے انسان برابر ہے, کہا جاتا ہے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. تو جسے رب کریم نے اپنی رضا مرحمت فرمائی ہو, اپنے نبی کا قرب دے کر اس کو ولایت دی ہو, تو وہ عام انسانوں سے کیسے بلند نہیں ہو سکتا کہ جب ایک جانور کے گلے کے اندر حدی کا پٹا آ جاتا ہے تو رب کریم اسے اپنی نشانی قرار دیتا ہے. وہ فرماتا ہے اہل ایمان جو ہیں, مومن جو ہیں, ان پر یہ بات فرض ہے کہ اس کی توہین نہیں کریں گے, اس کو آرام سے چلائیں گے, اس کو پیار سے چلائیں گے, اس کی تعظیم کریں گے. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے یا اللہ گائے کی قربانی تو ہندو جو ہے نہیں کرتے ہیں لیکن گائے کو محترم ضرور سمجھتے ہیں, جانور کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, اور اگر خارجی یہ درس ملے کہ جناب خدا کے علاوہ کسی کی تعظیم شرک ہے تو یہاں اللہ بکرا بکری ان گائے کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے کہ جس کو منا میں لے جا کر ذبح کرنا ہے, جس کو منا میں لے جا کر ذبح کرنا ہے. تو کہیں یہ شبہ تو پیدا نہیں ہونا کہ ہم جانوروں کی گویا کہ پرستش میں آ گئے, ان کی عبادت میں آ گئے. تو یہ نظریہ ہی غلط ہے. اللہ کی جو چیز محبوب ہو جاتی ہے اس کی تعظیم کرنے کا درس خدا ہی دیتا ہے. اگر وہ جانور بھی ہو تو رب کریم فرماتا ہے اس کی حرمت تم پر واجب ہو گئی ہے, اس کو چلاؤ گے آرام سے, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو گے, اس کی تعظیم کرو گے, اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے نسبت کر چکا ہے. تو جانور جب بھی اللہ کی طرف واصل ہو جاتا ہے تو اس کی حرمت مسلمانوں پر ہو جاتی ہے. تو ولی شہید نبی جو اللہ کی طرف واصل ہو گئے ان کی حرمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ قبرستان میں ساری خبریں ایک جیسی ہیں یہ بھی غلط نظریہ ہے, یہ بھی غلط طریقہ ہے. اس لیے کہ حضرات اولیاء اکرام خواہ ان کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال ہو, خواہ ان کا نام کوئی بھی ہو, لیکن جب وہ خدا سے واصل ہو جاتے ہیں تو ان کا نام کار فرما نہیں ہوتا, ان کی عمر کار فرما نہیں ہوتی, بلکہ اب وہ اللہ رب العزت کے جلال اور جمال کے مظہر ہو جاتے ہیں. ان کے آستانوں پر حاضری دینا گویا کہ خدا کے دربار میں حاضری دینا ہے, ان کی تعظیم کرنا گویا کہ خدا کی تعظیم کرنا ہے. اور یہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایمان والو کہ جو ذاتیں ہمارے سے نسبت کر جاتی ہے وہ ہماری نشانیاں بن جاتی ہیں, اور اہل ایمان پر واجب ہے, فرض ہے کہ اس کی تعظیم اور توفیق کریں. تو میں حیران ہوں ان لوگوں سے کہ جناب جو کسی بزرگ کے ہاتھ چومنے سے منع کیا جاتا ہے, یا اس کے پائے بوسی سے منع کیا جاتا ہے, یا اس کے آستانے پر برہنہ پاؤں ہونے سے منع کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے جناب یہ بت پرستی سے نسبت ہے. ہم نے کہا چلو وہ تو اشرف المخلوقات ہے, وہ تو نبی کی سنت کا پیکر ہے. یہاں تو بکرے کی جب تم تعظیم کرو گے, گائے کی تعظیم کرو گے, تو پھر تمہاری توحید کا کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, کہ اللہ رب العزت نے لا تحلوا شعائر اللہ, کہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کی تعظیم تم پر فرض کر دی ہے. اور بالاتفاق ساری امت کا ایمان ہے کہ آیت کریمہ حج سے متعلق ہے اور ان جانوروں سے متعلق ہے کہ جس کو حاجی گلے میں اللہ کی حدی کا نام دیتے ہو پٹا ڈال کر اسے کھینچ کر لے جاتا ہے منا کے اندر, رب کریم شاہ فرماتا اس کی تعظیم کرو, اس کی توفیق کرو. تو آپ اندازہ لگائیے جب عام جانور برابر نہیں ہے تو عام انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ زید عمر سب برابر ہے یہ ایک غلط اور فرسودہ نظریہ ہے اور توحید اور شریعت مطہرہ کے خلاف نظریہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانور کے جن کے گلے میں ولل ہدیہ ہمارے تحفہ ہماری ہدی کا پٹا ڈال دیا گیا ہو, ولل قلائد موٹے پٹے جس کے گلے میں ڈال دیے گئے ہوں, تو ان کی تم نے حرمت کرنی ہے, ان کی تعظیم کرنی ہے, ان سے اقرار کرنا ہے. اور وہ لوگ جو مسجد حرام کی طرف آتے ہیں, اب اس میں کافر ہو یا مسلمان جو بھی ہو, کیونکہ سورہ المائدہ ہے اور سورہ المائدہ 7 ہجری میں نازل ہو رہی ہے, اس میں عام حکم جاری ہو رہا ہے کہ جو بھی مسجد حرام کی طرف آتا ہے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے مسجد حرام کا قصد کرتا ہے تو تم نے اس کا احترام کرنا ہے، تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے. لیکن سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 کے اندر اس حکم کو منسوخ فرما دیا. سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ایمان والو جان لو کہ مشرک جو ہے وہ پلیت ہے، وہ نجس ہے. فرما فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے سال کے بعد، یعنی یہ جو نوا سال چل رہا ہے اس کے بعد کسی مشرک کو مسجد حرام میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو حج کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اس گویا کے موضوع اور مضمون کو گویا کے منسوخ کر دیا. اس کی تلاوت تو جائز رہی لیکن اس کے احکام ختم ہو گئے. یعنی یہ حکم 7 ہجری تک کے لیے تھا، جب مسلمانوں کا غلبہ مکہ پر نہیں ہوا. جب 9 ہجری میں مسلمانوں کا غلبہ مکہ پر ہو گیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امیر قافلہ اور برات کی سرکار نے مکہ مکرمہ روانہ کیا، سورہ توبہ میں مکمل برات کا اظہار کر کے کافروں نے عہد کو توڑ دیا ہے، لہذا خدا اور اس کے رسول کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان سے کہہ دو کہ مسجد حرام سے نکل جائیں ورنہ تمہارے ساتھ قتال کیا جائے گا. 9 ہجری میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی آیت نمبر 27 کہ یہ مشرک سارے پلیت ہیں اور نجس ہیں. فرمایا کہ ولا فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد محبوب اب کوئی مشرک مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو. 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر نے آیت مکہ میں پڑھ کے سنائی اور 10 ہجری کو جب سرکار جلوہ گر ہوئے ہیں اس وقت حرم کے اندر کوئی بت نہیں تھا، یعنی توڑ دیے گئے، کچھ کو سرکار نے توڑ دیا، کوئی کافر اندر داخل نہ ہو سکا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک حج جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا حج اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ حج ادا فرمایا اس میں مسجد حرام میں کوئی کافر نہیں، کوئی کافر نہیں تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو گویا کہ وہاں سے توڑ دیا اور ہٹا دیا. اور اس دن سے لے کر الحمدللہ آج تک، اور عرفات کے میدان میں بخاری مسلم میں موجود ہے، سورہ المائدہ میں بھی آگے آئے گا کہ سرکار نے مسکرایا. صحابہ نے پوچھا حضور اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے، فرمایا رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے. فرمایا کیا وعدہ کر لیا ہے؟ فرمایا وعدہ یہ کیا ہے کہ حجاز کی سرزمین پر، اور اس کو ساری تفسیر کو مسلم کر کے لیں تو حرمین شریفین میں، یعنی مکہ مکرمہ کا وہ حرم کا خطہ اور مسجد نبوی وہ حرم کا خطہ، رب کریم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہاں پر شیطان کی عبادت ہو. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین پر اس کی عبادت نہیں ہوگی، لہذا آج کو ہی جا کر سرکار کی جالی کو چوم لیتا ہے تو وہ 300 ریال کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر، اس کی اوقات 300 ریال کی ہوتی ہے، وہ کہتا جی شرک شرک. ہم نے کہا اس حدیث کا کیا ہوگا جو سرکار فرمانے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ المائدہ میں آگے آئے گا کہ حرم میں وہ کام نہیں کیے جائیں گے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، یعنی شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں کیا جائے گا. تو ہم نے کہا یا تو تمہارے 300 ریال کی دیاری کو دیکھا جائے یا قرآن کو دیکھا جائے، تو ہم تو قرآن کو دیکھتے ہیں، اور مسجد نبوی ہو یا حرم پاک ہو وہاں پر شرک نہیں ہوگا، وہاں پر شرک نہیں ہوگا. لیکن یہ لوگ یہ شرک کی بولی بولنا بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ساری دکان اس پر سجی ہوئی ہے، ساری دکان اسی پر سجی ہوئی ہے. اگر اس بولی کو بولنا چھوڑ دیں گے تو جناب کمانا اور اپنا الگ ترا کیسے ظاہر ہوگا. لیکن ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث کے ماننے والے، بخاری مسلم اس بات کا واضح ذکر موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حرمین شریفین میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے گا. تو یہ اہل سنت و جماعت کے لیے مجدہ ہے کہ نہ آج وہاں پر شرک ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، اور نہ الحمدللہ اس وقت شرک ہوا کہ جب سلطنت عثمانیہ نے اہل سنت کی پوری باغ ڈور حجاز پر گاڑی ہوئی تھی، ابن عبد الوہاب النجدی نے سعودی حکومت کا جو سرغنہ تھا اس نے یہ بات پر بیس بنائی کہ جناب حرمین میں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے. تو ابن عبد الوہاب النجدی کے چھوٹے بھائی نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ تم دار اسلام سے خارج ہو، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مکے میں کبھی شرک نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ مدینے میں کبھی شرک نہیں ہوگا، اور تم نے وہابی مذہب کی بنیاد رکھ کر یہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ شرک ہے وہ شرک ہے. تو جناب سارے علماء جو شام کے تھے، مصر کے تھے، انہوں نے ابن عبد الوہاب النجدی کے بھائی کا ساتھ دیا اور ابن عبد الوہاب النجدی کا بائیکاٹ کیا گیا. لیکن آج بھی ہم فرے کے اعترافات کے نام سے اردو میں کتاب، انگریزی متن کا ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ساری بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ انگریزوں کی عمارت اور برٹش کی پوری طاقت کی ایما پر ابن عبد الوہاب النجدی نے غلبہ حاصل کیا جو آج سعودی اسٹیٹ قائم ہے. اور اس سے پہلے جو سلطنت عثمانیہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جنہوں نے جرمنی کے ساتھ دیا اور جرمنی کی پسپائی کے بعد ان کو اپنا علاقہ خالی کرنا پڑا اور وہ ہجان سے سمیٹتے ہوئے سکڑتے ہوئے ترکی کے اندر جا کر وہ گویا کہ بس گئے. تو یہ علاقہ جو انہوں نے خالی کیا اس میں وجہ یہ تھی کہ پیچھے مکہ مکرمہ کے اندر ان ذہن لوگوں نے جو اپنی حکومت لانا چاہتے تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں وہ کافر ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اس کا کوئی شریعت میں ہو گویا کہ ثبوت نہیں. علماء نے مناظرے کیے مباحثے کیے بتایا گیا کہ جناب کوئی اور زمین ہو تو ہم تسلیم کر لیں گے لیکن اس زمین کے بارے میں تو قرآن گواہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مکہ کے حرم میں اور مسجد نبوی کے حرم کے اندر شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے گا اور وہ اس کی خوشی کا باعث بنے گا. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس طریقے پر وہاں پر حکومت آئی گئی ہے ورنہ الحمدللہ اس وقت بھی وہاں پر شرک نہیں ہو رہا تھا آج بھی شرک نہیں ہو رہا. سرکار کی جالیوں کو چومنا یہ الگ مسئلہ ہے, ادب کا یہ الگ مسئلہ ہے کہ نہیں چومنا چاہیے لیکن شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے, حرام نہیں ہے. کیونکہ اور مذاہب کے جو علماء ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں وہ اس بات پر راضی ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ علماء نے حجر اسود کو چومنے سے 10 بوسی کا ثبوت نکالا ہے. صحیح بخاری موجود ہے کہ سرکار نے حجر اسود کو چھوا اور اللہ نے فرمایا یہ حجر اسود میرا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا حجر اسود میرا ہاتھ ہے. تمام علماء نے اس بات کو لکھا کہ جناب حجر اسود اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ رب العزت کے جلال اور جمال کا مظہر ہونے کی بنا پر, نیابت ہونے کی بنا پر یہ اللہ کا ہاتھ قرار پا رہا ہے. تو فرمایا پتھر جو خدا کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ خدا کے جلال اور جمال کا مظہر ہونے کی بنا پر خدا کا ہاتھ قرار پائے. ایک درخت جو موسیٰ کے سامنے بولی بولے اور وہ خدا کا مظہر قرار پائے تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی امت جو اشرف المخلوقات ہے وہ خدا کے جمال اور جلال کا مظہر ہونے کے بعد سکار علیہ السلام اللہ رب العزت کے گویا کے مقام اور اوصاف کا مظہر کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا علماء یہ اولیاء کے جو ہاتھ چومے جاتے ہیں, فرمایا اس کی دلیل تو اور ہے لیکن اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جناب حجر اسود کو جس طرح چوما جاتا ہے, حضرت امام احمد بن حنبل جو حنبلی فقہ جو اس وقت عرب کے اندر بہت زیادہ رائج ہے ان سے کسی نے پوچھا, علامہ عراقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن تیمیہ کے دور کے گزرے ہیں, ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنے کے بارے میں امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے. تو یہ علامہ عینی نے شرح بخاری کے اندر نقل کیا ہے کہ علامہ عراقی نے فرمایا اے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سرکار کی قبر شریف کو چومنے کے مستحب کے قائل تھے, جواز کے قائل تھے. فرمایا جب یہ فتویٰ ابن تیمیہ کے پاس پہنچا, ابن تیمیہ ان کو امام کہتا ہے اور ان کو اپنا مقتدا سمجھتا ہے اور یہ بات کے لوگ سب ابن تیمیہ کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں, توجہ چاہوں گا. تو جب ابن تیمیہ سے کہا گیا کہ آپ بزرگوں کے ہاتھ چومنے کو شرک کہتے ہیں, ان کے سامنے ہاتھ باندھنے کو شرک کہتے ہیں, تو جس امام سے تم مذہب لے رہے ہو وہ امام تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کو چومنا جائز ہے. تو علامہ عراقی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے جب یہ فتویٰ پڑھا تو کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں امام احمد کو بہت بڑا بزرگ سمجھتا تھا, تو میں امام احمد کو بہت بڑا بزرگ سمجھتا تھا لیکن انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا. تو علامہ عراقی نے اس سے جواب دیا, فرمایا یہ تو رسول کی قبر کے بارے میں فتویٰ دیا ہے, ورنہ امام احمد تو اتنے مؤدب اور خدا کے اتنے بڑے نیک بندے تھے کہ ان کے استاد امام شافعی جب امام احمد ان کے کپڑے کو دھوتے, امام شافعی کے کپڑے کو دھوتے تو پانی کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ پی جایا کرتے تھے. تو علامہ عراقی نے ابن تیمیہ سے کہا کہ جو امام اپنے استاد کے کرتے کے غسالے کی اتنی تعظیم کرے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے بارے میں فتویٰ کیسے نہیں دے سکتا؟ تو آج یہ سوال نجدی علماء پر حجت ہے اور قائم ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ جناب امام احمد بن حنبل جس کو آج سارے لوگ ماننے حرم کا امام ہو یا مسجد نبوی کا امام ہو سب ان کے مقلد ہونے کا دم بھرتے ہیں نام بھرتے ہیں, تو جناب انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی تعظیم, اب ظاہر سی بات ہے جب بندہ قبر کو چومے گا تو وہ جھکے گا بھی اور بیٹھے گا بھی. تو فرمایا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب تھا, فرمایا یہ تو رسول اللہ کی قبر شریف کے بارے میں ہے, وہ تو اپنے استاد کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت امام شافعی کے کپڑے کو جب وہ دھوتے تو پانی کو بہاتے نہیں بلکہ اس کو پی جایا کرتے, ایک مٹکے میں محفوظ کر لیا کرتے اور کہا کرتے کہ یہ خدا کے نیک بندے کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کا غسالہ ہے اور نہ رب العزت اس کی برکت سے مجھے فیضان علم عطا فرمائے. دیکھیے نہ حرم میں پہلے کبھی شرک ہوا ہے نہ الحمدللہ آج عمرے میں معتمرین جانے والے اور حجاج جانے والے سرکار کی جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھنے والے سرکار کے روزے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے یا فرد کے محبت میں جالیوں سے چمٹ جانے والے وہ شرک نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب یہ حجت الوداع یہ حجت العالم آج جو اجل وگر ہے اس کے اندر ہم نے کہہ دیا ہے کہ انما المشرکون نجس, کہ مشرک پلید ہیں, اور آج ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ اور مسجد نبوی یہ دونوں حرمین, یہاں پر شیطان کو ہم نے مایوس کر دیا ہے کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی, یعنی خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا نہیں بنایا گیا. تو اللہ رب العزت قرآن کے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تعظیم کو تعظیم سمجھنے کی, شرک کو شرک سمجھنے کی گویا کہ توفیق مرحمت فرمائے. جب تک اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر اس کے سامنے آگ کی بجا لائی جائے تو وہ تعظیم ہی ہوتی ہے. کہتے جی ہار مانگ لیا یہ تو نماز کا طریقہ ہے, میں نے کہا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیا یہ نماز کا طریقہ نہیں تھا, اور وہ کیا خدا کے حکم سے کہ بھائی قل نبی ملائکۃ اسجدوا, اس جدو امر ہے جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کو. تو میں نے کہا صرف ہاتھ باندھنا بزرگوں کے سامنے شرک ہے, اس لیے کہ نماز کی حرکت ہے, تو میں نے کہا یہ سجدہ کرنا کہ نماز کی حرکت نہیں ہے. تو جناب جو چیز عبادت ہے تو وہ ہر دور میں عبادت ہے, وہ تو بدل نہیں سکتی, تو کیا خدا معاذ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ آدم کی عبادت کرو؟ نہیں حضرات گرامی, خدا کو جو سجدہ ہو رہا ہے وہ سجدہ عبادت کا ہے, اور حضرت سیدنا آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے وہ سجدہ تعظیم کا ہے, وہ سجدہ تعظیم کا ہے. تعظیم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں جس کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں, جس کے سامنے جس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں وہ خدا نہیں خدا کا محبوب ہے, تو یہ بڑائی بیان کرنا تعظیم ہے. اور جس کے سامنے بندہ اس کو معبود سمجھے واجب الوجود سمجھے پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھے تو یہ ہاتھ باندھنا محض تعظیم نہیں بلکہ عبادت ہو. تو یہ نیت سے کوئی فرق ہوتا ہے, یہ سامنے ذات پر اعتبار ہے کہ جس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا گیا, اگر اسے خدا سمجھا گیا تو یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے, اور اگر اسے خدا کا محبوب سمجھا گیا تو یہ ہاتھ باندھنا تعظیم ہے. جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں کہ صرف بزرگوں کے سامنے ہاتھ باندھنا منع ہے تو کیا سمیع اللہ علی من حمیدہ کہہ کر ہاتھ کو چھوڑا نہیں جاتا؟ تو پان کی دکان پر بھی کئی لوگ جب پان خرید رہے ہوتے ہیں جناب ہاتھ کو چھوڑے ہوتے ہیں تو کیا پان والے کو خدا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, عقل کے خلاف یہ مضمون ہے, یہ جائے کو اس کو شریعت کی بنیادیں قرار دیا جا رہا ہے. تو تعظیم تو خدا خود فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ بے شک متقی پرہیزگار وہی ہے جو خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, جو خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. تو جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ رب العزت ان کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ایسا فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, ہاں جب تم احرام کھول چکو تو حالت احرام میں تو تمہیں ہم نے سمندر کی شکار کی اجازت دی تھی, لیکن جب احرام کھل گیا تو عام آدمی جیسے تم ہو گئے ہو, اب خشکی کا بھی شکار کرو اور تری کا بھی شکار تم گویا کہ کر سکتے ہو. اور فرمایا کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں, یہاں پر ایک نقطہ اور بیان فرمایا گیا کہ وَلَشَّارَ الْحَرَامِ, کہ حرمت والے جو مہینے ہیں اس کی تم نے تعظیم کرنی ہے, اس کی تم نے توقیر کرنی ہے. یہاں پر حرمت والے مہینے چار ہیں, ایک ترتیب کے ساتھ تین ہیں, ذیقعد, ذیالحج, محرم اور رجب. ذیقعد, ذیالحج, محرم اور رجب یہ چار مہینے حرمت والے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس میں قتال, لڑائی جھگڑا منع تھا, اور اسلام میں کیونکہ زمانہ جاہلیت والے ان کے بتوں نے تو تعلیم نہیں دی تھی, ظاہر سی بات ہے وہ تعلیم حضرت ابراہیم کی تھی یا حضرت موسیٰ کی تھی یا حضرت عیسیٰ کی تھی یا حضرت عزیر کی تھی, اور وہ وہی تعلیم تھی جو اللہ نے ان کو مرحمت فرمائی. تو قرآن میں اس قرآن وہ چیزیں باقی رکھتا ہے جو ان انبیاء کو رب کریم نے دی تھی, اور وہ آج بھی ہے اور رب کریم اس کو باقی رکھتا ہے, صرف اس میں جو خرابیاں ہو جاتی ہیں اس کی نفی کی جاتی ہے لیکن اصول کو باقی رکھا جاتا ہے. تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی ذیقعد کے مہینے میں, ذیلحج کے مہینے میں, محرم میں اور رجب میں قتال کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا, اس کو حرام کہا جاتا تھا. اور یہ حرمت والے مہینے ہیں, یہ برکت والے مہینے ہیں, لہٰذا یہ کہنا کہ سارے دن برابر ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا تم کو معلوم یا قرآن کو معلوم, یہ بتاؤ. قرآن کہتا جی یہ حرمت والے ہیں, ان مہینوں کا مقابلہ کوئی اور مہینہ نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ رمضان کی فضیلت دوسری جہت سے ہے, رمضان المبارک کی حیثیت دوسری جہت سے, لیکن حرمت عظمت کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت سے گویا کہ چار مہینے حرمت والے چلے آئے ہیں. پتا چلا کہ جس دن کو, جس مہینے کو اللہ کے جس صالح بندے سے نسبت ہو جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں وہ مہینہ معتبر, محتشم اور حرمت والا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں, ان مہینوں کا احترام کرو, ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یزید پلید شخص اتنا بدبخت تھا کہ اس نے محرم کے مہینے کس سے فرمایا یہاں پر کسی بھی تم مسلمان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس نے نواس رسول کو قتل کر دیا، جگر گوشائے بطول کو قتل کر دیا، تو یزید کے وہ حامی جو اسے جنت میں لے جانے کے در پر ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں حرمت والے مہینے کی تعظیم کا حکم تو خدا نے دیا، اس کا کفر تو دیگر اور جگہ سے بھی واضح ہوتا ہے، لیکن یہاں سے بھی اس کی پلیتی واضح ہوتی ہے کہ جناب قرآن کہتا ہے کہ وہ حرمت والے مہینے ہیں، کسی مسلمان کو آنکھ پھاڑ کر نہیں دیکھنا، سینہ تان کے نہیں دیکھنا، یہ جائے کہ ابن زیاد جیسے بدبخت نے یزید کے امام پر حضرت امام علی مقام دیگر گوشائے بطول رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کو کربلا کی زمین کے اندر آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیا، تو اگر یزید کہیں سے بھی چھوٹ جائے تو یہ ایسا بڑا جرم ہے قتل حسین اور حرمت والے مہینے کی گویا کہ بے حرمتی کہ جس سے وہ بچ نہیں سکتا، اور یزید تو یہ دنیا کے سامنے واضح اور عام سی بات ہے کہ یزید حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے کفر پر راضی تھا، ان کے قتل پر راضی تھا، وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا، جس طرح مولا علی پر کفر کے فتوے دیے گئے اس نے حضرت امام علی مقام کے لیے کفر کی باتیں کی، ہمارا نہ تو وہ آپ کی طرف تکفیر کی بھی نسبت کرتا تھا، آپ کو قتل بھی جائز سمجھتا تھا، معاذ اللہ تو کسی بھی صورت کے اندر یزید پلید کا جنتی ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے سارے آئمہ نے حضرت امام شافعی ہوں حضرت امام احمد ہوں حضرت امام مالک ہوں سب نے یہ کہا کہ یزید کافر ہے اور دخول نار ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے صرف یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اسے کافر کہتا ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہتا، آپ نے سکوت فرمایا لیکن اس کو مسلمان آپ نے نہیں فرمایا، اس کو آپ نے مسلمان نہیں فرمایا، تو یہ حرمت والے مہینے ہیں جس کی پاسداری رکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، رجب کا مہینہ ہے اور پھر ترتیب سے تین مہینے آ رہے ہیں، ذوالحج کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، کہ اس میں اگر کسی سے لینڈ دین بھی کرنی ہے تو اس میں احترام کو ضرور محفوظ خاطر رکھنا ہے، اس میں جنگ و جدال اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، آج کے درس میں ہم نے آیت نمبر 2 تک کا مکمل خلاصہ سماعت کیا جس میں بنیادی بات یہ تھی کہ مشرکین کو اللہ رب العزت نے مسجد نبوی کے اندر اور گویا کہ مسجد حرام کے اندر دخول کی اجازت محرمت فرمائی، بالخصوص مسجد حرام کے اندر، لیکن سورہ توبہ میں سن 9 ہجری میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہذا، کہ محبوب بس یہ آخری سال تھا، اس کے بعد کوئی مشرک پلید کیونکہ نجس ہے وہ ناپاک ہے وہ پلید ہے وہ اب مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، قرآن مجید فرقان حمید کے ان مضامین پر اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمۃ فرما دی، اور اللہ رب العزت حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اس کی رونائیہ اس کی برکتیں اللہ رب العزت رہتی دنیا تک بہار رکھے، اس شاقان حرمین شریفین جس عقیدت اور احترام کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام مسلمانوں کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور اس خطہ مقدس کی حفاظت غیبی طریقے سے فرمائے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو متحد فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن حمید کے ان مضامین پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز اہم موضوع جو سورہ المائدہ کا آیت نمبر 3 سے شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ بیان کیا جائے گا، اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔